चलिए रुको नंबर 8 को देखते हैं। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक्रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। जिस दिन हम हर जमात को इसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी आमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया गया, वो तो शौक से अपना नामे आमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर जर्रा भर जुल्म न किए जाएंगे। वमन का नफी हाजिही आमा फहुवफिल आखिरत आमा व अदल्लु सबीला। और जो कोई इस जहान में भटका हुआ रहा, वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से भटका हुआ रहेगा। कितना जबरदस्त इंतकाम है। दुनिया में अपनी खुशी से हक के रास्ते को नहीं देखते, क्यामत के दिन अल्लाह ताला अंधा कर देगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा ना करे। ये लोग आपको इस वही से जो हमने आप पर उतारी है बहकाना चाहते हैं। आप इसके सिवा कुछ और ही हमारे नाम से घड़घड़ा लें, तब तो आपको ये लोग अपना वली और दोस्त बना लेते हैं। अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो बहुत मुमकिन था कि इनकी तरफ कदरे थोड़ा ही आप माइल हो ही जाते, तो फिर हम आपको भी दोहरा अजाब दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का। फिर आप तो अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को भी मददगार न पाते। ये तो आपके कदम इस सरजमीन से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको इनसे निकाल दें, फिर ये भी आपके बाद बहुत ही कम ठहर पाते। सुन्नत मन कद अरसलना कबलक मिर रुसुलिना वला तजिदुली सुन्नतिना तहवीला। ऐसा ही दस्तूर उन लोगों का भी था जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे, और आप हमारे दस्तूर में कभी रद्दो बदल करता हुआ न पाएंगे। जी ये है रुकू नंबर 8। इसका उन्वान क्या है? दुनिया में भी अंधे और आखरत में भी। इस रुकू में अल्लाह ताला ने क्यामत की पेशी का जिक्र किया है। इब्तदा में पहली बात क्या पता चली कि हर इंसानी गिरोह को उनके लीडर्स के साथ बुलाया जाएगा। याद रखिए कि हर लीडर वो नहीं होता कि जिसको लोग सबके बीच में चुने और वो स्टेज पे बैठे और लोग उसको कहें कि आज से तुम हमारे लीडर हो, बल्कि लीडर वो भी है कि जिसको लोग खामोशी से फॉलो करने लगते हैं। इन लीड इन्फ्यूशल लोग कि जिनको देख के लोग गलत चीजों की तरफ भी जा सकते हैं और अच्छी की तरफ भी। फिर इसके बाद ये पता चला कि जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे उनके नामे अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, राइट हैंड में। और सबसे बड़ा इंतकाम क्या है कि वमन का नफी हाजिही आमा फहुवा फिल आखिरती आमा। जो दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा हो जाएगा। यानी दुनिया में उसने शऊर के साथ दीन की बात को ना लिया तो कल क्यामत के दिन फिर अल्लाह ताला उसको हकीकत में ही अंधा कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते तो उसको जंग लग जाता है। चलती गाड़ी को चंद महीने के लिए बंद कर दीजिए, जंग लग जाएगा, उसकी बैटरी काम करना छोड़ देगी। कोई फ्रिज, आप चलता फ्रिज उसको बंद कर दें, दोबारा चलाएंगे तो मुश्किल होगी। इसी तरह वो लोग जो दुनिया में अपनी आंखों, अपने कानों और अपने जिस्म से वो काम नहीं करवाते जो करने के लिए भेजे गए, तो नतीजा क्या होगा कि फिर आखिरत में उनको अल्लाह ताला बिल्कुल ही उन चीजों से महरूम कर देगा। इसके बाद नबी सल्लम के साथ कौम का जो तर्ज अमल था उसकी तरफ बात हुई। पहली बात क्या है कि आपको भी फितनों में ये डाल सकते थे। आज बहुत बड़े बड़े यानी फितने उठते हैं दीन के नाम पे, और लोग कहते हैं कि फलां आलिम ने ये कहा, फलां का मुफ्ती का ये फतवा है। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे भी बहुत सारी बातें उठती थीं और लोग ये कोशिश करते थे कि आपकी जुबान से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फतवा सुन लें कि जिसकी वजह से दीन का पैगाम बदल जाए। अफसोस की बात है कि बाज़ दफ़ा इस दुनिया में आज के दौर में कुछ लोगों के मुंह से ऐसी बातें उगलवा ली जाती हैं जबरदस्ती या किसी लालच में या किसी खौफ से, और बाद में फिर उसी को बुनियाद बना के लोग सारे ही उस चीज पे लगने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फितना है जिससे नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुख्तात किया। اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت بات کہی گئی کہ اگر آپ ان کی باتوں پہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیں گے تو آپ کو تو دگنا گناہ ہوگا، دگنا دنیا میں اور آخرت میں. کیوں؟ کہ جس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اس کی سزا بھی پھر زیادہ ہوتی ہے. ایک عام شخص برائی کرتا ہے نا تو وہ ایک بندے کی گمراہی ہے، اور اگر کوئی علم والا کسی برائی کو کرتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ سوچیے کہ وہ غلطی یا وہ خطا کتنی زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بعض دفعہ کچھ لوگوں سے یہ بھی دیکھا گیا کہ زبردستی پوچھتے ہیں، اچھا کچھ تو کہیے نا، اچھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ خاموش ہے، تھوڑی سی بات کر دی، نہیں کچھ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے خیالات کی کوئی گنجائش ہے دین میں؟ کبھی آپ لوگ اپنی زندگی میں عمل لکھیے، کبھی کسی کو دین کے نام پہ بھی مجبور نہیں کرنا، فتوے کے لیے، گنجائش کے لیے، رخصت کے لیے، وظیفہ پوچھنے کے لیے لوگ بڑا مجبور کرتے ہیں، کچھ اور تو کہیے. نہیں اچھا اس کے علاوہ اور ہم کیا پڑھیں؟ یعنی دین والا پھر ایک دم تھریٹ فیل کر کے یا اپنی جان بچانے کے لیے کہے کہ اچھا بھائی جاؤ یہ پڑھ لو تو میری جان چھوڑ دو. یہ چیز جو ہے یہ بہت سخت تکلیف دہ ہے. اور ہمارے عمل کی بات اس رکوع میں سے کیا ہے کہ اندھا بن کے نہیں جینا، ورنہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن بھی اندھیروں میں ہوں گے. چلیے رکوع نمبر 9 کو دیکھتے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے قرآن کا پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر لے گا. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد جو ہے اس کو مقرر فرما. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور ناحق چلا گیا، یقیناً باطل تھا ہی ناحق ہونے والا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے. رکوع نمبر 9 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ حق آ گیا. اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ احکامات دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے. پہلا حکم کیا تھا؟ نماز قائم کرو، اور فجر کی نماز میں قرآن کو کثرت سے پڑھو. تہجد ایک نفل عبادت ہے، اور یہ دعا کرو کہ میں جہاں جاؤں وہاں خیر سے جاؤں، جہاں سے نکلوں وہاں سے خیر سے نکلوں. اور آخر میں کیا تھا؟ کہ حق آ گیا ہے، اس کا اعلان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، تو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں 360 بت تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اپنی چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے، اور آپ کی زبان باغ پہ یہی آیتیں تھیں: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ حق آتا ہے تو پھر باطل چلا جاتا ہے، اور باطل تو جانے ہی والی چیز ہے. اگر ہم اس حصے کو اپنے طور پہ دیکھیں تو اب دیکھیے کہ پہلی آیت میں ہمیں نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ تو بہت بار ہے، لیکن بالکل واضح طور پہ ناموں کے ساتھ نمازوں کے نام اور ان کے اوقات نہیں ہیں. کچھ آیات ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے، اور یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجت نہیں مانتے پھر وہ نمازیں کیسے پڑھیں گے، وہ تو قرآن پاک میں تو وقت اور سنت اور نمازوں کی کسی چیز کی بات نہیں ہے، لیکن جیسے یہ آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ یعنی ظہر اور عصر کی نماز، یعنی آپ دیکھیے کہ دلوک کون سا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، اور غسق کون سا وقت ہوتا ہے جب تاریکی ہوتی ہے، تو آفتاب کے ڈھلنے کے بعد کون سی ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ ظہر اور عصر، ظہر اور عصر کی طرف اشارہ ہے. اس طرح رات کی نمازوں کے اندر اشارہ ہے مغرب اور عشاء کا، اور قرآن الفجر سے فجر کی نماز مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز میں بہت طویل قرأت کرتے تھے، صحابیات کہتی ہیں اور آپ کی طرف سے کئی سندوں سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور جب نماز ختم کرتے تو کچھ نہ کچھ روشنی شروع ہو چکی ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن فجر کی نماز میں طویل پڑھنا چاہیے، اگر ہمیں یاد نہیں تو پھر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. فجر کا پڑھا ہوا قرآن فوراً خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تیرے بندے نے یہ بھیجا ہے تجھے. دوسری چیز اس میں جو دعا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پریشان کیے گئے اور اب مدینہ میں ہجرت کے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کو یہ دعا سکھاتے ہیں کہ میں جہاں جاؤں وہاں خیر سے جاؤں، جہاں سے نکلوں وہاں سے خیر نکلوں. ہم اس دعا پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ کہیں سے بھی جاتے، میں کوئی وظیفہ نہیں بتا رہی نہ میں کوئی آپ کو بات کہہ رہی ہوں، لیکن صرف اس دعا کی حسن کو سامنے رکھیے کہ اپنی زندگی میں بندہ مومن کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میں زمین کے جس خطے میں رہوں وہاں خیر کا کام کروں، اور میں اگر کہیں سے نکل کے کسی دوسری جگہ جاتی ہوں تو وہاں بھی مجھ سے تو خیر کا کام کروا. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی تھی تو آپ کے لیے مدینہ میں کیسی معاونت ہوئی. کسی بھی جگہ، میری ایک اپنی عادت ہے، کوئی سنت کی بات نہیں بتا رہی، کہیں بھی دین کے لیے جاؤں یا کسی شہر میں داخل ہوتے وقت تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس شہر میں میرا آنا یہاں کے لوگوں کے لیے بابرکت کرنا، اور اگر یہاں سے کو چھوڑ کے میں آگے کہیں جاؤں تو وہاں جانا میرا بہتر ہو. اور وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، جو بات میری زبان سے نکلے وہ دلیل والی ہو اور اثر والی ہو. آپ بھی مانگ سکتے ہیں. آپ زندگی میں کئی دفعہ انسان ادھر سے ادھر جاتا ہے، بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، ایک گھر کو چھوڑتی ہیں دوسرے میں جاتی ہیں، یہ ایک خاموش قسم کے پیغام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کے. پورے رکوع میں سے عمل کی بات تھے، پانچ ہیں، لکھ لیجئے. نمازوں کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے. اب باہر جا کے یہ نہ کہیے گا کہ وہ کہہ رہی تھی نمازیں نہیں پڑھنی، بات پوری آگے پہنچائیے گا کہ قائم کرنی ہے. نماز قائم کب ہوتی ہے؟ کہ اس نماز کا اثر ہماری زندگی میں نظر آنے لگے، ہمارے حلیے میں، ہماری کلام میں، ہماری دلوں کے اندر عاجزی، اللہ سے محبت، اس کا قرب نظر آنے لگے. دوسری چیز ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، تہجد کی عادت ڈالنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہیں، اور پھر حق کا ساتھ دینا ہے کیونکہ باقی رہنا صرف حق ہی کو ہے. چلیے رکوع نمبر 10. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. کیا کرتے ہیں؟ ہیلے. کون سے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقت کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں. یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا۔ جی، یہ تھا رکوع نمبر 10، اس کا عنوان کیا ہے؟ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی وہ باتیں پیش کی گئیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ قبول کرنے کے لیے عذر رکھے۔ رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کی بات کی، روح کی بات ہے، یہاں روح سے مراد اللہ کا حکم جو لیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ روح کا لفظ قرآن پاک میں 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ روح جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، اسپرٹ کی صورت میں سول جس کو ہم بولتے ہیں، اسی طرح روح کا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لقب کے طور پہ بھی استعمال ہوا، روح الامین، اور تیسرا روح سے مراد وحی بھی ہے، وحی قرآن پاک میں جو وحی ہے۔ ان تینوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز جو ہے، جو روح ہمارے جسموں میں ہے، یہ کیا ہے؟ جس کو ہم جان کہتے ہیں اپنی، تو یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ کیسے؟ مردہ انسان ہوتا ہے، بچہ مردہ ہے، اللہ کا حکم کن آتا ہے اور بچے کے اندر روح ڈل جاتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا دنیا میں، کھاتا پیتا ہے، کن ہوتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ مردے کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جسم پورا قائم ہوتا ہے، آنکھیں، کان، ہاتھ، ہر چیز بالکل ویسے ہوتی ہے، لیکن وہ حرکت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اندر سے روح نکل گئی۔ یہ ایسی جیسے میں اس وقت مائک پہ بول رہی ہوں، میرے سامنے مائک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں۔ یہ مائک کیا ہے؟ یہ ایک جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ الیکٹرک سوئچ۔ اگر پیچھے سے 1 منٹ کے لیے بٹن بند کروں تو یہ اپنے ہونے کے باوجود کچھ کام نہیں کرے گا۔ یہی چیز ہمارے جسم میں ہماری روح کی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ کچھ ہمیں ہفتے یعنی تقریباً 4 مہینے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ دوسری چیز، اگر روح کو ہم دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام کے آنا تو اللہ کے نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب اللہ کا حکم ہوتا تب وہ آتے۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کچھ سوال کیا تو آپ نے کہا اچھا میں کل بتا دوں گا۔ آپ نے یہ سوچا کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، معمول تھا ان کا آنے کا، آئیں گے تو میں پوچھ کے بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو پورا نہ کیا اور جبرائیل کئی دن تک نہ آئے، تو آپ کو ایک محسوس ہونے لگا کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ درست نہیں، مطلب جھوٹ پڑ گئی۔ پھر جب جبرائیل آئے تو اس وقت پھر آگے صورت آپ کا حف میں آیتیں پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی بات کہیں تو انشاءاللہ کہیں۔ تو اس سے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم کے آگے نبی کی بھی بات جو ہے وہ نہیں چلتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اور تیسری چیز آپ دیکھیے کہ قرآن کی وحی، یہ بھی ایک روح ہے۔ کیسے؟ مردہ دلوں پہ پڑتی ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیتوں کو اور اس کے ترجمے کو سنتے وقت اس کی روحانیت کو محسوس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک واقعی نئی جان آ رہی ہے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں ایمان والے کو زندہ سے اور کفر کو والے کو مردہ سے تشبیہ دی۔ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ روح قرآن کی دل دنیا میں آتی ہے، دل میں آتی ہے تو انسان بدل لیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے دنوں میں جتنی کثرت سے یہ روح ہمارے اندر جا رہی ہے، قرآن کا علم اور اس کی باتیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہوگی۔ کیا آپ کو اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا محسوس ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرب، اپنے برائیوں کو چھوڑنے کی خواہش، جنت کو پانے کی تڑپ، یہی ہے اس کا کام؟ پھر سوچیے وہ لوگ کتنے قابل رحم ہیں جو اس روح سے دور ہیں۔ کیا آپ کو ترس نہیں آتا ان لوگوں پہ جو بےچارے اس قرآن سے دور اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ پوچھیں تو کہتے نہیں وہ ہم نے وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ خالی قرآن پڑھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں رمضان میں، حالانکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر جاتا ہے۔ تو ہم نے اس رکوع میں سے جو عمل کی باتوں میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ ہماری روحانیت ہے، یہ ہمیں زندگی دے گا اور اسی طرح اس سے ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھی، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو نہ ماننے میں بہانے نہیں کرنے. رکوع نمبر 90 یعنی آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک چار قسم کے عذر تھے، چار پانچ تھے جو ان مشرکین نے نبی کی بات کو نہ ماننے کے لیے کیے. کون کون سے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم تیری بات کب مانیں گے. پہلی بات کیا کہ زمین میں سے چشمے نکال، کھجوروں اور انگوروں کے باغ نکال، نہریں ہوں، آسمان سے ہم پہ کچھ ٹکڑے گریں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ کا عذاب سچ ہے، فرشتوں کو سامنے دکھا ہمارے، اللہ تعالیٰ کو سامنے لا، یا پھر تیرا گھر سونے کا بن جائے، اور اگر تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے دیکھے اور کوئی معجزہ لے کے، پھر ہم تمہیں رب مانیں گے. کیا یہ سارے تقاضے کرتے وقت آپ سوچ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں آ نہیں رہا کہ کیا یہ مطالبے ایک نبی سے کرنے کے، کسی مداری سے کیے جائیں، کوئی جادو ٹونا کرنے والا، کوئی شعبدہ باز جس کو کیا بولتے ہیں میجیشن، اس سے تو یہ باتیں کی جا سکتی ہیں کہ نبی کا یہ مقام ہے؟ اور وہ دین جو انسان اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے اختیار کرتا ہے، کیا وہ قائم رہنے والا دین ہوتا ہے؟ ہمارا دین یاد رکھیے کوئی مداری کا تماشا نہیں کہ یہ کر دو تو مان جائیں گے، یہ کر دو تو مان جائیں گے. جس نے ماننا ہے وہ دلیل سے مانے گا. سورۃ توبہ میں اپن چو پڑھ چکے کہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جس کو مرنا ہے وہ پھر دلیل کے ساتھ مرے. تو لہٰذا آج بھی اسلام کی طرف آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اسی وقت اسلام کی طرف آتے ہیں جب ان کو اس کی دلیل سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے راستے میں مختلف بہانے نہیں کرنے. میں اس آیت کو اگر دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جب کسی کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، چلیں آپ قرآن کی طرف آئیے، تو عموماً لوگ کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ اسی قسم کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، گھر سے نکل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے اتنی دیر، یہ نہیں. آپ ایک سے اگلی بات کہیں گے تو وہ اس کے اوپر تیار ہو جائیں گے، پھر اس سے اگلی بات کہیں گے تو وہ اس کا عذر لے آئیں گے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم نے سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ ان کو اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے. چلیے رکوع نمبر 11. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. لوگوں کے پاس ہدایت پہنچنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے. ایسے لوگوں کا ہم قیامت کے دن اوندھے منہ حشر کریں گے. سوچیے کیسے، یعنی ان کو پیچھے سے دھکا دے کے نیچے گرائیں گے، جب اوندھے منہ گر جائیں گے اس حال میں ان کا حشر ہوگا. اللہ اکبر. حالانکہ وہ اندھے بہرے اور گونگے ہوں، اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا. یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے کیسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے. اور انسان ہے ہی تنگ دل. یہ ترکو نمبر 11. اس کا عنوان کیا ہے؟ اعتراضات کا جواب. پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے کچھ اعتراضات کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو ایمان کی طرف آنے سے روکتی ہیں. تین چیزیں بتائیں، پہلی نمبر ایک کم فہمی، فہم نہ ہونا. دوسری چیز جو لوگوں کو حق سے روکتی ہے وہ ضد ہے. بعض لوگ دل سے مان چکے ہوتے ہیں لیکن ضد کی بنیاد پہ اس کا اظہار نہیں کرتے، وہ پوری بات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے اس فائدہ اٹھانے کا اظہار کیوں نہیں کرنا پاتے کہ اس سے ان کی ضد ٹوٹتی ہے، ان کی ذات چھوٹی ہوتی محسوس ہوتی ہے. تیسری چیز ہے تنگ دلی. جب انسان تنگ دل ہوتا ہے تو وہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے پیچھے انہوں نے اعتراض کیے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اترے، تو اس کے جواب میں یہاں بتایا گیا کہ پہلی بات ہے کہ اگر فرشتے دنیا میں رہتے تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتے آتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جیسے انسانوں کو انسان رول ماڈل بنا کے دکھائے کہ نبیوں کی صورت میں اگر فرشتے ہوتے تو پھر فرشتے اٹھتے، اور دوسری بات ہے اگر فرشتے آ بھی جاتے تو پھر تم نے کیا کہنا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کام وہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ انسانوں کے اور فرشتوں کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایسے لوگ جو دین کی طرف آ کے بھی نہیں آتے، قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ گرا کے ان کا حشر کیا جائے گا، گونگے اور بہرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس بات پہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا، یعنی اوندھے منہ سے مراد کیا ہے کہ کسی کا سر نیچے ہو اور اس کی ٹانگیں اوپر ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا، تو آپ نے فرمایا جس رب نے ان کو پیروں پر چلنے کی طاقت دی وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل چلا دے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی قیامت کے دن لوگ الٹے چلیں گے، کیوں؟ عقل الٹی تھی نا، کھوپڑی اوپر تھی نا، اپنی ذات کے تکبر میں تھے، اپنی بڑائی کے نام پہ تھے. اللہ تعالیٰ اس عقل کو پاؤں میں لا کے رکھے گا کہ چلو اب دیکھو کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے. کچھ باتیں سیدھی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ الٹی طرف سے کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کچھ اور ان کے اعتراضات تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دیے. ہمارے عمل کی باتیں اس میں کیا ہیں کہ ہم نے ان تین چیزوں کو اپنی ذات سے نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے آج سے انشاء اللہ تعالیٰ. کم فہمی، اس کو کیسے نکالیں گے؟ اپنے فہم کو درست کر کے. قرآن پاک کی وہ بات جو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس پہ غور کرنا، اس کو مزید تحقیق کرنا. ابھی اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق تو یہی ڈیمانڈ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مت سوچئے کہ یہ آپ کا مکمل فہم آپ کو مل گیا. آج جو لوگ نئی پہلی دفعہ سنتے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ساری انفارمیشنس مل رہی ہیں اور اب ہم میں علم آ گیا، لیکن وہ لوگ جو پہلے سے سیکھتے ہیں یا تھوڑا سیکھ چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب ہم اپنی عام تفسیر کی کلاس میں ان آیات کو کرتے ہیں تو اس میں اور اس میں کتنا گہرا فرق ہوتا ہے. اور یہ ایک اگلا مرحلہ ہے. اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس قرآن کو اس سے زیادہ گہرائی میں سیکھنے کی بھی توفیق دے. کیا ہم اس رمضان کے بعد اس قرآن سے تعلق توڑ دیں گے؟ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ بس رمضان کے لیے کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے وہ میں جو سوچتے ہیں کہ میں رمضان کے بعد بھی آ سکتی ہوں اس کو سیکھنے کے لیے؟ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت ڈالے اور دعا کریں کہ کوئی اچھی سی چیز آپ کے لیے بن جائے. دوسری چیز جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے وہ ضد ہے. میں نے دیکھا کہ ضدی لوگ سب سے زیادہ خود کو تکلیف دیتے ہیں. عموماً ہم بچوں کی ضد تو دیکھتے ہیں. آپ ماں نے دیکھا نا جو بچے ضدی ہوتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، اپنے پاؤں اکڑاتے ہیں، اپنے جسم کو کھانا نہیں کھاتے. ماں کو رحم بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ضد کے مارے. بہت چھوٹا بچہ آپ دیکھیں جو دودھ پیتا بچہ، جب اس کو ضد آ جاتی ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا، رونے پہ آئے تو رو رہا، ماں کہتی اس کو چھوڑ دو، یہ ضد پہ آیا ہوا ہے. اپنے اندر سے ضد نکالنی ہے ہم نے انشاء اللہ تعالیٰ. بعض بچوں کی ضد تو ہمیں دکھتی ہے لیکن بڑوں کی نہیں دکھتی، اور بڑے کی ضد بچے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اپنا جائزہ لینا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، کیا میں ضدی تو نہیں؟ پھر اس کی کئی سمٹمس بھی ہیں. کیا میں کسی کام پہ اٹک جاؤں تو میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتی؟ کیا اپنے منہ کی نکلی بات کو میں اپنی انا کی بات تو نہیں بنا لیتی؟ انسان کیا ہے، غلط بات منہ سے نکل سکتی ہے، پیچھے ہو جائے، سوری میں نے غلط کہہ دیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے اندر ضد ہے نا وہ کسی کی نہیں سنتے، اس سے ہٹ دھرمی آتی ہے. پھر اس سے آگے ایک اور ایک اور اور ایک اور چیز آتی ہے. بہرحال تیسری چیز جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے وہ تنگ دلی کو نکالنا ہے, اپنے سینے کو کھلا کرنا ہے, وسعت قلبی. دین اندر آ نہیں سکتا جب تک سینہ نہیں کھلتا. ہم اگر چھوٹی نظر رکھیں گے, چھوٹی سوچ رکھیں گے, لوگوں کی ہر چیز پہ تنقید کریں گے, ان کے ایک ایک عمل پہ پابندیاں لگائیں گے, تو یہ تنگ نظری ہوگی. جب دل کھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دین کے کام بھی دل کھول کے کرواتا ہے, اور خاص طور پہ اللہ کا دین کا کام تو بہت ہی زیادہ کھلے دل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پابندیوں اور بہت ساری آزمائشوں میں جکڑنے سے بعض دفعہ پھر وہ بات جو ہے بہت سارے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں.